تعالی نہ کا واقعہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنی زبانوں سے ایک بات ایک دوسرے کے سامنے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات تم بول رہے تھے جس کی تم کو کوئی خبر نہیں تھی اور تم اس ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا. اسی وقت تم نے اپنی زبان سے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم ایسی بات اپنی منہ سے بولے. اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو پھر آئندہ کبھی ایسا کام مت کرنا, یعنی کسی پر تہمت لگانے کا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جاوے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم لوگ جانتے نہیں ہو. ان آیتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں تقریباً آدھا واقعہ بیان کیا تھا. منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور بہت سے منافقین اس تہمت والی گندی بات کو پورے مدینہ میں پھیلانے لگے اور تین بھولے بھالے مسلمان بھی ان کی باتوں میں پھنس گئے. ایک حضرت حسان, دوسرے حضرت مستاح اور تیسری حضرت ہمنا رضی اللہ عنہم. یہ تینوں مخلص مسلمان تھے, بھولے بھالے لوگ تھے. منافقوں نے جو حضرت عائشہ پر غلط کام کی تہمت لگائی تو ان لوگوں نے بھی بات مان لی اور یہ تینوں مسلمان بھی اس بات کا چرچا کرنے لگے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت صدمہ ہوا، اور ایک مہینے سے زیادہ پورے مدینہ میں قیامت کا ماحول بن گیا. ادھر حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ میرے خلاف کیسی گندی تہمت کی بات چل رہی ہے. ایک دن رات میں حضرت عائشہ استنجا کرنے کے لیے جانے کے لیے نکلی. ان کے ساتھ حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں حضرت ام مستہ وہ ساتھ میں گئی استنجا کرانے کے لیے. مدینہ کے جنگلوں میں استنجے کے لیے جانا ہوتا تھا تو حضرت ام مستہ کی جو چادر تھی وہ بہت لمبی تھی، نیچے لٹک رہی تھی. تو بوڑھی بڑی عمر کی عورت چادر میں ان کا پیر پھنس گیا اور بیچاری نیچے گر گئی. تو حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے بدعا کا جملہ نکلا، بولی تئیس مستہ، کہ میرا بیٹا مستہ ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے. حضرت عائشہ نے یہ بدعا سنی تو بہت تعجب ہوا کہ بڑی اماں آپ کے بیٹے تو بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہوئے تھے، نیک اور مخلص ہے، اور آپ ان کے لیے بدعا کر رہی ہو. تو اس پر وہ بڑی اماں نے بتلایا کہ بیٹا عائشہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا بیٹا تمہارے بارے میں پورے مدینہ میں کیا بات کر رہا ہے؟ کہا اماں مجھے معلوم نہیں ہے. کہ وہ تمہارے اوپر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ حضرت صفوان کے ساتھ تمہارا نعوذ باللہ کوئی غلط کام ہوا ہے. ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، مجھے جانے دیجیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جا سکتی ہو تمہاری اماں کے گھر. حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، اجازت ملی، اپنے ابا کے گھر چلی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ابا جان ہیں، اور گھر جا کر کے اپنی اماں اور ابا کے سامنے بہت روئی. ماں نے سمجھایا بیٹا غم مت کرو، تمہارے جیسی عورت پر لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد میں ایسی گندی باتیں چلا رہے ہیں، غم مت کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو حضرت عائشہ کہتی اپنی اماں جان سے کہ اماں سارے مدینہ میں لوگ میرے اوپر تہمت لگاوے غلط کام کی اور میں صبر کر کے بیٹھی رہوں، ایسا نہیں ہوگا. بہت روئی، پوری رات اپنی اماں ابا کے گھر میں رونے میں گزار دی. نہ نیند آ رہی ہے، نہ کھانا اتر رہا ہے، نہ چین اور سکون ہے، بس حضرت عائشہ رونے میں رات کو گزار رہی ہے. ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حضور کو اپنی بیوی کے بارے میں پورا اطمینان تھا کہ میری عائشہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اسی لیے ایک مجلس میں صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا بھی کہ میری گھر والی پاک ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے گھر کا معاملہ تھا اسی لیے حضور چاہتے تھے کہ احتیاط یہ ہے کہ پوری بات کھل کے سامنے آنی چاہیے اور صحیح صحیح بات کا فیصلہ ہونا چاہیے. حضور نے الگ الگ صحابہ سے مشورہ کیا، کیا کروں میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، کہا حضور آپ اپنے گھر میں جو خدمت کرنے والی عورت ہے حضرت بریرہ، ان سے پوچھو عائشہ کے بارے میں کہ عائشہ کیسی ہے. کہا جو عورت گھر میں رہتی ہو وہ زیادہ جانتی ہے، اس لیے اس کو پوچھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے پوچھا، بریرہ بتلاؤ میری عائشہ کے بارے میں. تو حضرت بریرہ کہنے لگی کہ حضور حضرت عائشہ بہت سیدھی سادی نیک بولی والی عورت، کوئی اس میں غلطی نہیں، کوئی برائی نہیں، بس اتنی بات ہے کہ چونکہ کم عمر کی لڑکی ہے، بہت کم عمر میں شادی ہوئی تھی، تو کہا آٹا گوندتی ہے روٹی بنانے کے لیے، پھر آنکھ لگ جاتی ہے اور سو جاتی ہے. تو کہا بکری گھر میں آتی ہے اور وہ روٹی والا آٹا کھا جاتی ہے، یہ بھولا بھالا پن ہے، باقی حضرت عائشہ میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لا کر کے صحابہ کے سامنے بیان کیا، خطبہ دیا، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں کتنے لوگ ہیں جو میری بیوی پر تہمت لگا رہے ہیں، افواہ پھیلا رہے ہیں. اس طرح کی بات حضور نے خطبے میں بیان فرمائے. پھر دوسری رات گزر گئی، حضرت عائشہ کا حال تو یہ کہ دو راتیں گزر گئی، ایک دن گزر گیا اور رونا ہی رونا چالو ہے، ایک لقمہ کھانا نہیں اترتا. نماز پڑھتی ہے روتی ہے، سجدے میں جاتی ہے روتی ہے. دوسرا دن ہوا، ماں باپ اپنی بیٹی کا دکھ نہیں دیکھ رہے تھے، کیسے دیکھے ماں باپ؟ ماں باپ کے سامنے جوان بیٹی دکھی ہوئے تو ماں باپ کا دل کا کیا حال ہوتا ہے وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں. کہ دو رات ہو گئی، ایک دن گزر گیا، حضرت عائشہ رونے کے سوا کوئی کام نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کی اماں، یہ دونوں آ کر بیٹھے ہیں، بیٹی کو سمجھا رہے، رونا بند نہیں ہوتا. کہا بیٹا تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، تو اتنی روتی ہے. دوسرا دن تھا، اتنے میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر تشریف لائے. کیا خوش قسمتی حضرت ابو بکر صدیق کی کہ ساری دنیا اللہ کے نبی کے یہاں آئے اور اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ جا رہے ہیں. کیسی خوش نصیبی. سلام کیا، گھر میں تشریف لائے، پوچھا میری عائشہ کہاں ہے؟ کہا اس کو تو چین نہیں رونے کے سوا. حضرت عائشہ بیٹھی ہے، ادھر ابا اما بیٹھے، حضور قریب آ کے بیٹھ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ قصہ ہوا تھا تہمت کا، یعنی ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا، میرے شوہر اللہ کے نبی میرے پاس آ کے بیٹھے نہیں تھے. گھر میں آتے سلام کرتے خیریت پوچھتے چلے جاتے. کہ آج ایک مہینے کے بعد میرے قریب میں آ کے بیٹھے اور آنے کے بعد بہت پیاری بات کہی حضور نے, بڑی پیاری نصیحت فرمائی. پہلے اللہ کی حمد کی, اللہ کی تعریف کی, اور کہا کہ دیکھو عائشہ ایک بات تم سے کہتا ہوں, اگر تو پاک ہے تو اللہ تعالی خود تیرے پاک ہونے کا اعلان کریں گے. اور سن عائشہ, اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سچے دل سے اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے. اس لیے کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے عائشہ, اگر کوئی بھول ہوئی ہو تو اللہ سے اقرار کر کے معافی مانگ لو. جب حضور کی نصیحت پوری ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آنسو رک گئے. میں نے اپنے ابا جان سے کہا, ابا حضور کو جواب دو. ابا جان نے کہا, بیٹا میں کیا جواب دوں؟ کہ میں نے اپنی اماں سے کہا, اماں حضور کو جواب دو. اماں کہتی ہے کہ بیٹی میں کیا جواب دوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ابا اماں دونوں نے معذرت کر دی کہ ہم کیا جواب دے رہے ہیں, کہ میں نے ہمت کر کے حضور کے سامنے بولنا شروع کیا ہے. اور میں نے کہا حضور سے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بارے میں غلط بات, تہمت کی بات آپ لوگوں نے اتنی سنی کہ وہ بات آپ کے دل میں اتر گئی ہے, آپ لوگ اس کو ماننے لگے ہو. اور حقیقت بات یہ ہے کہ میرے اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے. لیکن اگر میں یوں کہہ دوں کہ میں پاک ہوں تم مانو گے نہیں, اور اگر میں یوں اقرار کروں, حالانکہ میرے اللہ جانتے ہیں کہ میں نے غلط کام نہیں کیا ہے, لیکن میں یوں کہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کہ تم لوگ مان لو گے؟ کہ آج تو میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے کہی تھی, جو سورہ یوسف میں گزری. یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میں اللہ کے سامنے صبر کروں گا, اسی نے میرے لیے بھلائی ہے, اور جو بات تم لوگ کہتے ہو اللہ میری مدد کریں گے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی یعقوب علیہ السلام والی بات تمہارے سامنے دہراتی ہوں. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ اتنی بات میں نے کی اور میں وہاں سے اٹھ گئی, اور اٹھ کر کے میں بستر پر کونے میں جا کر کے بیٹھ گئی. ادھر حضور ہے, میری اماں ہے, میرے ابا ہے, اور میں چلی گئی. کہ اللہ پاک کی شان دیکھو, ابھی تو حضور, میرے ابا, میری اماں اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک
بالکل ایسا ہو گیا جب قرآن اترتا تھا تو حضور کے چہرے پہ پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا قرآن کی وجہ سے. تو حضور نے کپڑا اوڑھ لیا اپنے چہرے کے اوپر اور جبرائیل نے قرآن کی آیتیں سنانا شروع کی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ایک دو نہیں 20 آیت یعنی 2 رکوع اس موقع پر جبرائیل امین نے آ کر کے سنائے, اللہ کا پیغام سنایا. اور جب جبرائیل قرآن کے آیتیں سنا کے چلے گئے, حضور نے اپنا چہرہ مبارک کھولا کہ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کہ بادل ہٹ گئے ہو اور اندر سے چودھویں کا چاند سامنے آیا ہو. اس طرح حضور کا چمکتا چہرہ جب حضور نے کپڑا ہٹایا کہ ہمارے سامنے آیا. اور پہلی بات جو مبارک زبان سے نکلی کیا فرمایا کہ ابشری یا عائشہ, اے میری عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تیرے پاک ہونے کا قرآن میں اعلان فرما دیا. کہا اچھا قرآن میں؟ کہاں, 20 آیتیں اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں بیان فرما دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے اللہ میرے لیے قرآن میں 20-20 آیتیں اتاریں گے جو قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے اور میری یاد تازہ رہے گی, کا مجھے یقین نہیں تھا. لیکن میرے اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ میرے لیے قرآن کی آیتیں اتری. کہ میرے ابا اما مجھے کہنے لگے عائشہ کھڑے ہو کے حضور کا شکریہ ادا کرو. تو میں نے جواب میں کہا کہ نہیں, آج تو میں صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے میرے پاک ہونے کا اپنے قرآن میں اعلان کیا, میں اسی اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی. اور پھر حضرت عائشہ وہاں سے اٹھ کر کے سجدے میں گر گئے, اللہ کا شکر ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دم صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ جن لوگوں نے عائشہ کے اوپر تہمت لگائی وہ جھوٹے لوگ ہیں. اور عائشہ پاک ہے, کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر اعلان کروایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. صاف لفظوں میں اللہ نے فرما دیا جو عائشہ کا کیریکٹر دیکھنا چاہے وہ ان کے شوہر کو دیکھ لے. کہ جن کے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک اور نورانی ہو, کیا ان کی بیوی غلط ہو سکتی ہے؟ کہ یہ جھوٹے ہیں منافق لوگ. حضور نے بلا کر کے ان کو سزا دی. عبداللہ ابن ابی کو 160 سپاٹے لگوائے حضور نے, اور یہ جو بھولے بھالے مسلمان بیچارے اس کی بات میں آ گئے تھے, تینوں کو حضور نے 80-80 سپاٹے لگوائے, اور ان تینوں مخلص مسلمانوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی, معافی مانگی, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, ان کی توبہ قبول کر لی. باقی جو منافق حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانے کے بعد توبہ نہیں کی, سدھرے نہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو آخرت کے اندر بھی بڑی خطرناک سزا ہوگی, جہنم کی آگ ان کو دی جائے گی. لیکن یاد رکھنا, آگے آیت آ رہی ہے کہ جس ظالم منافق نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی پھر اس نے توبہ بھی نہیں کی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ کہ جس دن وہ ظالم مر گیا عبداللہ ابن ابی, حضور نے اس کے کفن کے لیے اپنی مبارک چادر عطا فرما دی, اس ظالم کے کفن کے لیے, اور اس کی جنازے کی نماز بھی حضور نے پڑھائی. اگرچہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, بھلے آپ نماز پڑھاؤ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اتنے بڑے اخلاق حضور نے دکھلائے ہیں کہ اپنی مبارک چادر اس ظالم کے کفن کے لیے عطا فرمائے, بھلے اس نے ظلم کیا. عائشہ, فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ جو لوگ بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے, بے شرمی پھیلے, اس کی کوشش کرتے, ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خطرناک عذاب ہے. اس لیے یاد رکھو, کسی مسلمان مرد یا عورت پر گندی بات کی تہمت لگانا, ایسی تہمتوں کی باتوں کو چلانا, پھیلانا, بے شرمی کی باتوں کو پھیلانا, یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس پر دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے پاک ہونے کا اعلان فرما دیا, اور ان منافقوں کے جھوٹے ہونے کا اعلان فرمایا, اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ آئندہ تم لوگ ایسی تہمت کے واقعے میں مت پڑنا ورنہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. آج بھی دنیا کے اندر یہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگاتے ہیں, ان کو پاک نہیں مانتے. جو لوگ حضرت عائشہ کے اس قصے کے اندر قرآن کی آیتوں کے باوجود حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے, وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں قرآن کو. ایک پاک عورت کو برا کہنا کہ جس کو قرآن میں اللہ نے پاک کہہ دیا ہے پھر بھی ان کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہنا, یہ انسان کے ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے. اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک سوال ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کس طرح کیا پڑھنا چاہیے, اس سوال کا حاصل یہ ہے. تو دیکھو, حدیث پاک سے ثابت ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے پھر کر کے بیٹھتے تھے, پورے پھر کر کے صحابہ کے سامنے منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور کبھی کبھی کچھ مذاکرہ بھی ہوتا تھا. فجر کے بعد تو عام طور پر صحابہ کو پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر بھی بتلاتے تھے. تو اس طرح فجر اور عصر میں سلام پھرا کر کے پورا پھر کر کے بیٹھ جانا یہ حدیث سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لو 35 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, یہ 99 ہو گئے. اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, 100 ہو گیا. آیت الکرسی پڑھ لو, حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرنے کے بعد اللہ اس کو سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. آیت الکرسی پڑھ لو. اب اس درمیان جس کو جلدی ہو, کام کاج والے لوگ ہو, وہ اپنے طور پر اکیلے اکیلے دعا کر کے چلے جائے, اور جن کے پاس ٹائم ہو وہ بیٹھے اور اطمینان سے تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگے. امام بھی دعا مانگے آہستہ آہستہ اور لوگ بھی دعا مانگے. امام اپنی ضرورت کی دعا مانگے, لوگ اپنی ضرورت کی دعا مانگے. دعا میں ہر ایک آزاد ہے, کوئی کسی کا دعا میں پابند نہیں ہے. اپنی ضرورت کے مطابق جو مانگنا ہو وہ دعا میں مانگ لو, لیکن آہستہ آہستہ. ناف کے نیچے کے بال کہاں سے کہاں تک کاٹ سکتے ہیں, اور جان کے بال کاٹ سکتے, جان کے بال نہیں کاٹ سکتے. ناف کے نیچے کے بال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے عام طور پر زیادہ بال اگتے ہیں, یعنی ناف کے تقریباً نیچے 4-5 انگلی کے بعد جہاں زیادہ بال اگتے ہیں, اس جگہ کے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے. اور 40 دن کے اوپر تو جانا ہی نہیں چاہیے, وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. اس لیے 15 دن میں 20 دن میں جیسے اپنے بدن کی پوزیشن اس طرح ان بالوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے, زیادہ اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے. جان کے بال نہیں کاٹ سکتے. ایک سوال ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی کے گھر اور لڑکی لڑکے کے گھر کھانے کے لیے جا سکتے ہیں؟ بالکل مت بھیجو اس کو, یہ غلط طریقہ ہے. لوگوں نے منگنی کو آدھی شادی سمجھ رکھا ہے, یہ غلط چیز ہے. منگنی کا مطلب یہ ہوتا ہے نکاح اور شادی کا صرف وعدہ, اس سے کوئی کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہو جاتا. جس طرح پہلے پرائے اور اجنبی تھے, منگنی اور رشتے کے بعد بھی پرائے اور اجنبی ہی رہیں گے. اس لیے لڑکی لڑکے والوں کے یہاں جائے, لڑکا لڑکی والوں کے یہاں جائے, اور پھر اس میں آگے بھی بہت کچھ ہوئے, دونوں کو بات کرنے دے, دونوں کو ملنے دے, کانٹیکٹ میں رہنے دے, یہ سب گناہ کے کام ہیں. اس لیے ایسے چکروں میں مت پڑو. تم سے شریعت کی پابندیوں کا لحاظ ہوتا نہیں, اس لیے ذرا سی چھوٹ دینے میں بھی بڑے فتنوں کے خطرے ہیں. بڑے بھائی کا پوتا اور چھوٹے بھائی کی لڑکی, یہ نکاح جائز ہے؟ موبائل کے اندر قرآن کی آیتیں یا پورا قرآن آواز کی شکل میں یا لکھا ہوا رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, لیکن جب اسکرین کے اوپر ہو تو پھر اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. ہاں, جب اسکرین پر قرآن چالو نہ ہو تو ایسی حالت میں بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں. اور پھر اس قرآن کو کبھی سنا بھی کرو, لیکن رنگ ٹون میں قرآن مت لگانا. رنگ ٹون کے اندر اذان یا نعت شریف رکھ سکتے ہیں, مت لگاؤ, یہ بے ادبی ہے. اسی طرح سامنے والے کو سنانے کے لیے بھی اذان یا نعت وغیرہ نہیں لگا سکتے, چونکہ اس میں بھی خطرہ کیا رہتا ہے کہ بھئی نعت شریف کا کوئی ٹکڑا آدھا ہوا اور اس نے فون ریسیو کر لیا تو وہ پوری شعر کی جو بات ہوتی ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے اور اس میں بے ادبی ہوتی ہے. اب میں اس کو آپ کی مثال دوں کہ مثلاً آپ نے اذان لگا رکھی ہے موبائل کے اوپر,
چاہے سامنے والے کو سنانے میں یا آنے کی رنگ میں. اب اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب اس میں ہوا ایسا کہ اشہد ان لا الہ وہاں پہنچے اور آپ نے فون ریسیو کیا ہے, تو مانا کتنا خطرناک ہو جائے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, کتنا ڈینجر مانا ہو گیا. اس لیے کہ پورا پڑھو تو مانا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ, لیکن تم نے تو آدھے پر فون ریسیو کر لیا ہے تو بات آدھی ہو گئی, تو معنی کتنا خراب ہو جائے گا. اس لیے موبائل میں رنگ اور گھنٹی سیدھی سادھی رکھو, میوزک بھی نہیں, گانے بھی نہیں, اذان بھی نہیں, نعت بھی نہیں, قرآن بھی نہیں, سیدھی سمپل جو رنگ ٹون ہوتی ہے وہی لگواؤ. ایسی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضی والی زندگی عطا فرما, تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما, حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما, پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما, قید و بند میں محبوسوں کو چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما لے, ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے, تیرے عرش کا سایہ عطا فرما دے, پل صراط پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما دے. بلا حساب کتاب محض تیرے کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے, اولین داخلہ عطا فرما دے, جہنم سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ معذوری محتاجی سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جن بھائیوں نے حج کا ارادہ کیا ہے تمام کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما. اے اللہ جو جانا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں ہیں, تو مسبب الاسباب ہیں, تیرے خزانے غیب سے ان تمام کے لیے اسباب کا انتظام فرما دے. اے اللہ تو تمام مساجد کی حفاظت فرما, تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کاموں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، ہم سب کی دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔